تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا رأيتم الرجل بالموت فبشروه حتى يلقى ربه وهو حسن الظن به وإذا كان حيا فخبثوه بربه عز وجل. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. بچے تھے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ امتیاز بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کریم کا علم عطا فرما اور دین میں ان کو تفقہ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کی برکت سے یہ مقام بخشا کہ ساری امت میں ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے، تمام مفسرین کے امام ہیں. ان کا قول ہے جو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ موت کے قریب ہے، موت سے قریب ہے یعنی اپنی آخری عمر میں ہے، بیماری میں ہے، موت آنے والی ہے، فبشرو تو اس کے سامنے ایسی باتیں کرو جس سے اس کو امید پیدا ہو، اس کو خوشخبری دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے وقت اس کو خوشخبریاں سناؤ، وہ خوشخبریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے رکھی، خوشخبریاں سناؤ. حتی یلقا ربہ، یہاں تک کہ وہ اپنے پروردگار سے اس حالت میں ملے کہ وہو حسن الظن بہ، کہ وہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی سے اچھا گمان ہو کہ اللہ تعالی میرے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں. تو جب موت کے قریب پہنچ جائے انسان تو اس وقت اس کو امید دلانی چاہیے، خوشخبری کی باتیں سنانی چاہیے تاکہ اس کے دل میں امید پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان پیدا ہو کہ میرے ساتھ انشاءاللہ رحمت کا معاملہ ہوگا. اور جب وہ زندہ ہو تو فخبثوہ بربہ عز وجل، تو زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں پیدا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شدت، ان چیزوں کو بیان کرو تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو اور اس خوف کے نتیجے میں وہ گناہوں سے بچے. تو یہ عجیب تقسیم بیان فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ زندگی کی حالت میں اور صحت کی حالت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے اوپر خوف رکھے اللہ تبارک بتا رہا ہے، اور جب مرنے کے قریب ہو جائے تو اس وقت امید کا غلبہ ہونا چاہیے. یوں تو حدیث میں ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے. طرح خوف ہی خوف ہو جائے، امید نہ ہو تو انسان اللہ بچائے مایوس ہو جائے، اور مایوسی اللہ بچائے انسان کو بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتی ہے، بہت خطرناک چیز. اور تنہا رجا ہی رجا ہو، امید ہی امید ہو، خوف بالکل نہ ہو تو آدمی بے مہار ہو جائے اور دن رات اللہ بچائے اللہ کی معصیتوں میں لگ جائے اور اللہ کے احکام کا لحاظ نہ کرے. اس واسطے فرمایا کہ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، خوف بھی ہو اللہ کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید بھی ہو. قرآن کریم میں فرمایا نیک بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یدعون ربہم خوفا وطمعا، تو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اس حالت میں کہ دل میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ ہم مستحق تو ہیں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے، لیکن طمع بھی ہوتی ہے دل میں، یہ خواہش اور یہ امید بھی ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم مستحق نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ بے شک ان کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ شاید ہمارے گناہوں کو معاف کرنا. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور درحقیقت کامل انسان وہی ہے کہ جس کو خوف بھی مکمل ہو اور امید بھی مکمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ. جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ سارے انسان جتنے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے اور صرف ایک آدمی ہے جس کو دوزخ میں بھیجا جائے، یہ اگر اعلان ہو جائے تو مجھے خوف ہوگا کہ کہیں وہ ایک شخص جس کو تنہا جہنم میں بھیجا جائے گا کہیں وہ میں ہی نہ ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فاروق اعظم، جس نے اپنے کانوں سے سن لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ عمر فی الجنہ، عمر جنت میں جائے. یہ الفاظ اپنے کانوں سے سنے پھر بھی خوف کا یہ عالم ہے کہ اگر ساری مخلوق جنت میں جانے کا اعلان ہو جائے، ایک آدمی دوزخ میں جائے تو کہتے ہیں مجھے اندیشہ ہوگا کہ کہیں وہ عمر نہ ہو، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ ساری مخلوق جہنم میں جائے گی صرف ایک آدمی ہے جو جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہوگی کہ وہ جنت میں جانے والا میں ہی ہوں، اللہ تبارک بتا دیتے یہ امید ہوتا. تو اتنا خوف اور اتنی رجا، اتنا خوف اور اتنی امید، یہ ہے کمال ایمان. الایمان بین الخوف والرجا. انسان جو ہے نا وہ ایک باغا ہوتا ہے، دو متضاد چیزوں کو لے کر ساتھ چلنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. کبھی خوف کا غلبہ ہو گیا اور خوف کا غلبہ ہو جانے کے نتیجے میں یاد کا شکار ہو گیا، کبھی امید کا غلبہ ہو گیا اور امید کا غلبہ ہونے کے نتیجے میں لگا ہوا ہے معصیتوں کے اندر، اعوذ باللہ. تو یہ ہوتا رہتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام اسی لیے تشریف لاتے ہیں کہ وہ دونوں میں اعتدال پیدا کرتے ہیں کہ خوف بھی ہو اور رجا بھی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان ایک صاحب کے عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو بستر پر وہ لیٹے ہوئے تھے اور بہت زیادہ بیمار تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حال پوچھا جا کر اور فرمایا کئی فتح جی دو، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا حال یہ ہے کہ میں ارجو رحمت ربی و اخاف ذنوبی، میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار کی رحمت سے امید بھی بہت قائم کیے ہوئے ہوں لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے. کہ کہیں یہ گناہ مجھے ہلاک نہ کر. اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی اس جیسے مقام پر یعنی بستر مرگ پر لیٹے ہوئے جس کے دل میں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گی کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی اور اپنے گناہوں کا خوف بھی ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز ادا فرمائیں گے جس کی اسے امید ہے اور اس چیز سے بے خوف فرمائیں گے جس کا اسے خوف ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرما کر اور اس کو بخش دیں گے انشاءاللہ. یہ دونوں چیزیں اگر جمع تو اس واسطے بات یہ وجب بنتی ہے کہ دونوں ہی چیزیں ساتھ چلیں, امید بھی ہو اور خوف بھی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ دونوں چیزیں جیسا ان کو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما. تو لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک تجزیہ یہ فرمایا کہ دونوں چیزوں کا برابر ہونا تو ہوتا ہے بہت مشکل, کسی کسی اللہ کے بندے کو ہوتی, کسی پر خوف کا غلبہ ہے, کسی پر رجا کا غلبہ ہے, لیکن تقسیم یہ بہتر ہے کہ زندگی میں صحت کی حالت میں انسان کے اوپر خوف کا غلبہ تاکہ وہ گناہوں سے بچے, اور مرنے کے قریب جا کر اس کے اوپر رجا کا غلبہ ہو یعنی امید کا غلبہ ہو تاکہ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھے, اچھا حسن ظن رکھے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے. اللہ بتائے ہم لوگوں کا معاملہ الٹا سا ہے, جب تک صحت ہے اور ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں, کوئی بیماری نہیں, عافیت ہے, اس وقت تک غفلت میں پڑے, اور جب کسی سے کہا جائے کہ بھائی فلاں گناہ سے بچو فلاں گناہ سے بچو, تو جواب یہ ملتا ہے بسا اوقات کہ میاں اللہ میاں بڑا غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. یہ جواب غفلت کی حالت. اور جب ذرا کوئی بیماری آ گئی, بڑھاپا آ گیا, قبر کے قریب پہنچ گئے, تو اس وقت ایک دم سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا میرا مرنے کے بعد. حضرت بلال بن عباس فرماتے ہیں کہ نہیں, اس کے برعکس ہونا چاہیے, زندگی کے اندر آدمی ڈرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل مجھے اللہ کے عذاب کا مورد بنا. اللہ حدیث میں فرمایا کہ العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله, کہ اس دنیا میں عاجز ترین انسان وہ ہے جو جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے, ہر وقت اپنی خواہشات کا پیٹ بھرنے کے اندر لگا ہوا ہے, دن رات اپنے خواہشات کا جہنم بھر رہا ہے, حلال و حرام اس میں ایک کیا ہوا ہے, جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے, اس طریقے سے لگا ہوا ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے میں, اور اس کے باوجود اللہ پر آرزوئیں باندھے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں بڑا غفور ہے, جیسے میں نے ابھی کہا اللہ میاں بڑا غفور رحیم ہے, وہ معاف کر دیں. ارے گناہ بھی کرتے رہو, جان بوجھ کر کرتے رہو, بے خوف ہو کر کرتے رہو, بے فکر ہو کے کرتے رہو, اور اللہ پر آرزوئیں بھی باندھو کہ وہ بڑا غفور رحیم ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے جس کے اوپر وعید بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں اپنی سی کوشش کرو غفلت کا حجاب دل سے اتارو, فکر پیدا کرو, آخرت کی فکر پیدا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو, اور اس میں جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دے. یہ تو ہے ایک صحیح بندے کا کام, لیکن فکر کوئی ہے نہیں, حلال و حرام کی فکر نہیں, جائز ناجائز کی فکر نہیں, گھر کا ماحول خراب, فحاشی اور عریانی میں مبتلا الحمد باللہ, اور بدعتوں میں رسوم میں مبتلا, اور گناہوں کے اندر دن رات غرق, اور سود کھا رہے ہیں, اور ناجائز حرام آمدنی آ رہی ہے, اور اس کے باوجود جب پوچھو اجی اللہ میں بڑا غفور رحیم, تو یہ اتبع نفسہ ہواہا وتمنى على الله. اللہ بتائے ہاں قدم بڑھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور قدم بڑھا کر فکر پیدا کرو, اپنی سی کوشش کر لو, اور اس کے بعد پھر اللہ سے امید رکھو, تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ہمارے حضرت پر سارے حضرت کے اصلاحات اور حضرت کے بیانات میں ہمیشہ غلبہ رہتا تھا امید کا, رجا, اور اسی رجا کے ذریعے در حقیقت وہ خوف پیدا کرتے. یہ عجیب معاملہ تھا, رجا ہی کے ذریعے خوف پیدا کیا جاتا تھا کہ بلانے کے لیے, قریب لانے کے لیے, انسان کو مایوسی سے بچانے کے لیے اس کے لیے راستے کھول رہے ہیں. اچھا بھائی یوں کر لو, اچھا بھائی یوں کر لو, اچھا بھائی یوں کر لو. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ آئے تو صحیح, ذرا لگے تو صحیح, اور جب ایک مرتبہ لگ گیا تو اس کے بعد پھر اسی رجا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ خوف پیدا کرتا. ہمارے حضرت کے یہاں نا امیدی کا گزر نہیں تھا. وہ مانتے کہ سوئے نومیدی نرو مرو امید ہا, سوئے تاریخی مرو خورشید ہا, کہ تاریخی کی طرف مت دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سورج پیدا کیے ہیں نور کے لیے, نا امیدی کی طرف مت دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیدیں پیدا کی. یہ امیدیں دلا دلا کر قریب لاتے, اور جب قریب آ گئے اور امید کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ایک مرتبہ جڑ گیا, تو وہ رشتہ تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ تنہا انسان جو ہے وہ امید امید لیے بیٹھا رہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے مبتدی کو قریب لانے کے لیے رجا پیدا فرما دیں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ بھائی انسان کی کو اپنی اصلاح کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی وہ یہ تصور کیا کرے کہ میں مر گیا ہوں, قبر کے اندر پہنچ گیا ہوں, اور قبر کے اندر اللہ علیہ باللہ علیہ باللہ یہ تصور کرے کہ عذاب ہو رہا ہے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہے جہنم کا عذاب, یہ تصور کرے تو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں خوف پیدا ہوگا اور اپنی اصلاح کی طرف توجہ. تو یہ کہیں پڑھ لیا تھا کسی کتاب میں, اس کو کرنے کی کوشش کی, تصور کرنے کی کوشش کی, وہ کچھ بڑا بنایا نہیں تصور. تو میں نے حضرت کو خط میں لکھ دیا کہ حضرت میں نے یہ کتاب میں پڑھا تھا اور تصور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مگر کیا کروں گا, تصور بنتا ہی نہیں. جب کبھی ہوتا ہے تو ذہن میں تصور اس کا آتا ہی نہیں عذاب کا. البتہ تصور اگر کوئی آتا ہے تو یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اچھا معاملہ ہی فرمائیں گے, یہ آتا ہے. باقی یہ عذاب عذاب کا تصور کچھ بنتا نہیں. یقین ہے الحمدللہ, اعتقاد ہے پورا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح رحیم و کریم ہے اسی طریقے سے شدید العقاب بھی ہے, دریع الحساب بھی ہے, منتقم بھی ہے. لیکن تصور باندھنے بیٹھو تو تصور نہیں بنتا. تو یہ مجھے شکر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غفلت کا نتیجہ ہو, اس کی تو اصلاح فرما دی. تو حضرت نے اس کے جواب میں تعریف فرمایا کہ یہی میرا حال ہے, یعنی میں بھی اگر یہ تصور کرنا چاہوں کہ عذاب کا تصور آتا نہیں اور بنتا نہیں, ہاں رحمت کا تصور آسانی سے بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک دن فرمانے لگے کہ بھائی اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی ہے, اصل تو اللہ کی رحمت ہی ہے, اور باقی کوئی آدمی حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی مقرر کر رکھا ہے. لیکن فرمایا کرتے تھے کہ اصل عذاب تو اللہ نے تیار کیا کافروں کے لیے, صاحب ایمان کے لیے. صاحب ایمان کیوں عذاب کا تصور کرے؟ ارے بھائی جب عذاب کا خطرہ ہو فوراً استغفار توبہ کر لو اللہ تبارک بتا رہے تھے کہ یا اللہ یہ عذاب کا تصور آ رہا ہے اور یہ خوف ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے, تو استغفار کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. ہم کا اس کا استغفار کرنے کی کیا ضرورت, اس کو فکر کرنے کی کیا ضرورت. اللہ تبارک بتا رہے جب بھی خوف پیدا ہو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ نے ایسا آسان نسخہ بتا دیا ہے, ایک منٹ کے اندر آدمی چاہے تو ایک منٹ کے اندر اپنے عذاب کا قصہ پاک کر سکتا ہے, ایک منٹ کے اندر توبہ کر لے سچے دل سے ہو جائے گا پاک. اسی بات سے فرمایا کہتے ہیں کہ میاں یہ اپنے آپ کو جو لوگ تم گناہگار گناہگار کہتے رہتے ہو مجھے اچھا نہیں لگتا. بھائی کیوں گناہگار بنتے ہو؟ گناہگار کیوں بنتے ہو؟ ارے بھائی اگر گناہگار ہوئے ہو, گناہ ہوا ہے, توبہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. یہ کیوں اپنے آپ کو گناہگار کہہ کہہ کر اور مستقل بناتے رہتے ہو؟ توبہ کرو, استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان راستہ رکھا ہوا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی یہ میں مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگتا گناہگار کا, اس کے بجائے اگر کوئی آدمی ہو تو اپنے لیے خطاکار کہہ دے, اپنوں خطاکار کہہ دے, لیکن گناہگار کیوں کہے؟ اگر گناہ کبھی سرزد ہوا ہے تو معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ, توبہ کر لے, معاملہ صاف کر لے, لیکن اپنے آپ کو گناہگار نہ کرے. تو بھائی بات یہ ہے صاحب ایمان کے لیے, ہمارے حضرت تو سب مذاق یہی تھا کہ صاحب ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید زیادہ رکھی ہے, اور امید زیادہ رکھی ہے, امید کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہوا ہے. ایسے ایسی رحمتیں فرماتے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں. اللہ حضرت مسیح محمد حسن صاحب پر صلی اللہ تعالیٰ سر اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے, ہمارے حضرت خان تعالیٰ کے بڑے اجل خلافا میں سے تھے. وہ ایک جملہ بڑے کیفیت کے عالم میں فرمایا کرتے تھے, بہت کیفیت کے عالم, کہ ارے میاں اس ایمان کی قدر کرو, ایمان کی قدر کرو, یہ دولت اللہ تبارک تعالیٰ جو عطا فرما دی ہے اس کی قدر پہچانو, اور اس دولت کو بچا بچا کے اسی طریقے سے فرمایا کرتے, اس دولت کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ, آگے انشاءاللہ جیت ہی جیت ہے, جیت ہی جیت ہے, اس کو بچا بچا کے قبر تک لے جاؤ. ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس ایمان کی, تو آگے جیت ہی جیت ہے. اگر یہ ایمان ہے اور صحیح معنی میں ہے تو یہ ایمان خود تمہیں انشاءاللہ روکے گا, گناہوں سے بھی روکے گا, معاشروں سے بھی روکے گا, نافرمانیوں سے بھی روکے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ پہنچا دے. اس ایمان کی حفاظت کرو اور اس کی قدر پہنا کہ یہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی عطا کرنا, آگے جیت ہی جیت. یہ جو فرمایا کہ آگے جیت ہی جیت ہے, یہ کیا بات ہوئی کہ اگر ایمان کو بچا بچا کر قبر تک لے گئے اور خاتمہ اللہ تعالیٰ نے ایمان پر کر دیا, اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ اپنے رحمت سے ایمان پر فرمائے, تو انشاءاللہ توبہ کی بھی توفیق ہے. آخر عمر میں بھی, ارے جب تک سکرات الموت طاری نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازہ کھول رکھا ہے, اس وقت بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو انشاءاللہ حساب پا کر کے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور. کیسے کیسے ہیں اللہ کے بندے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان کی بدولت. اللہ, عربی کا ایک مشہور شاعر ہے ابو نواب, مشہور شاعر ہے بنو امیہ کے دور کا, اور جیسے شاعر ہوا کرتے ہیں آزاد منش قسم کا آدمی تھا, اللہ بچائے جیسے ان کے لوگ جن بڑا میں اترا ہوتے ہیں ان میں تھا اترا, عمر ایسی گزری. تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تمہارے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, میرے اللہ نے کیا معاملہ کیا میرے ساتھ, بات یہ ہے کہ میری زندگی جیسی کیسی گزری وہ آپ لوگوں کے سامنے, لیکن آخر عمر میں جا کر فکر پیدا ہوئی کہ میں نے زندگی اس طرح گزار دی اور اس کی کیسے تلافی اور ندامت ہوئی. تو دو شعر اس حالت میں کہہ دیے, اس فکر کی حالت میں دو شعر کہہ دیے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تیرے اعمال تو بڑے گڑبڑ تھے, مگر تو نے دو شعر آخر میں ایسے کہہ دیے, چاہ تیری اسی کے اوپر مقبول تھے. وہ شعر کیا تھے؟ شعر یہ تھے کہ یا رب ان عظمت جنوبی کثرت, یا ربی ان عظمت ذنوبی کثرت فلقد علمت بان عفوك اعظم, کہتا ہے کہ اے پروردگار مجھے پتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ ہیں, لیکن میں کیا بتاؤں کہ میرے گناہ کتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن تیری رحمت یقین ان سے زیادہ ہو, میری گناہ تیری رحمت سے نہیں بڑھ سکتے تو تیری رحمت یقین اس سے بھی زیادہ ہو. تو یا رب بین عظمت جنوبی کثرت فلقد علمت بان عفوك اعظم ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم, اے اللہ اگر آپ کی رحمت کی امید صرف صرف نیک لوگ ہی کر سکتے ہیں تو یہ مجرم کہاں جائیں گے؟ مجرم اور گناہگار کہاں جائیں گے؟ یہ کس کی پناہ میں آئیں؟ یہ کس سے پناہ مانگے؟ تو آپ کی رحمت کی امید تو محسن تو کرتے ہی ہیں، مجھ جیسا گناہگار کو بھی امید ہوتی ہے کہ میں آپ کے باپ پر، آپ کے دروازے پر جاؤں، کھٹکھٹاؤں، توبہ کروں تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ ان کا لا یرجو کا الا مفتر فبما یلوذ و یستجیر المجرم وددت یدی الیک تضرعا فلئن رددت یدی فمن ذا یرحم۔ آج میں نے اپنا ہاتھ آپ کی طرف پھیلایا ہے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے، اگر آپ نے میرا یہ ہاتھ واپس کر دیا تو کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے؟ یہ آخر عمر میں کہتا ہے کہ یہ شعر میں نے جو کہہ دیے تھے اس حالت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انہیں شعروں پر تیری مغفرت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، اللہ اپنی رحمت سے سلامت رکھے ایمان۔ تو ایمان ایسی چیز ہے کہ کسی بھی وقت انسان کی کایا پلٹ دیتا ہے اور توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ سے رحمت کی امید ہوتی ہے۔ یہ ایمان بڑی دولت ہے۔ تو بھائی امید ضرور رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے خیر کی امید رکھو، حسن ظن رکھو، لیکن ساتھ ساتھ فکر اس کی ہو کہ اپنی سی کوشش کرتے رہو، اپنا تھا اپنی سے جدوجہد کرتے رہو، انشاءاللہ گرتے پڑتے اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا کہ آؤ گرتے پڑتے آؤ، لیکن ہم تمہیں کھینچ لیں گے، ہم تمہیں اٹھا لیں گے۔ لیکن جو آدمی رخ ہی نہ کرے، الحمد للہ غفلت میں مبتلا ہو اور پھر امیدیں باندھے، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ آگے دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ شہید ہوئے تھے حضرت فاروق اعظم، ایک عیسائی نے حملہ کر کے زخمی کیا تھا اور انہی زخموں کی حالت میں بلاخر پھر وفات ہوئی۔ تو جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان پر رشی سی تاری، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس غشی کے عالم میں میں نے ان کا سر مبارک اٹھا کر اپنے آغوش میں رکھ لیا، جیسے بیٹے کو باپ سے محبت ہوتی ہے تو اس حالت میں اٹھا کر اپنے آغوش میں رکھ لیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر دیکھا کہ سر رکھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر کے زانوں پر، تو کہا کہ اے عبداللہ میرا سر اٹھا کر زمین پر رکھ دو، زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ زمین اور میری آغوش برابر ہی تو ہیں، مطلب یہ کہ کیا فرق پڑتا ہے، میں نے اپنے آغوش میں رکھا ہوا ہے، یہ برابر ہی تو ہیں۔ تو دوسری مرتبہ ڈانٹ کر فرمایا کہ میرا ذراسی بالارض لا امر کما امر، جس طرح میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی طرح رکھو، سر کو ہٹاؤ زمین پر۔ اور پھر وجہ بیان فرمائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے چہرے کو مٹی میں ملوں، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ میں میرے چہرے کے ملنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر رحم آ جائے، شاید اللہ تعالیٰ کو اس حالت میں رحم آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ عمر کے اوپر افسوس ہے اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی، اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ آخر وقت میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملوں کہ میرا چہرہ مٹی میں ملا ہوا ہو، یہ فرمایا۔ اور پھر وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے فَأَسْرِعُوا بِي إِلَى حُفْرَتِي، تو مجھے جلدی سے جلدی میرے قبر میں پہنچا دینا، جلدی سے جلدی پہنچا دینا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو میں اچھا ہوں یا برا ہوں، اگر اچھا ہوں تو پھر جلدی سے جلدی مجھے میری منزل تک پہنچا دو، اور اگر برا ہوں تو اس برائی کو جلدی سے جلدی زمین سے دور ہونا چاہیے. یہ جلدی سے جلدی زمین سے دور ہو جائے, اس واسطے زمین سے دور ہو جائے, اس واسطے جلدی پہنچا دے. یہ واقعہ نقل کیا حضرت اللہ مبارک رحمہ اللہ نے یہ بتانے کے لیے کہ فاروق اعظم جیسا انسان مبشر لہو بالجنہ, جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی, وہ بھی آخر وقت میں اپنے آپ کو مٹی میں ملا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شاید اس طرح متوجہ ہو جائے میری طرف. تو دو باتیں معلوم ہیں, ایک یہ کہ کتنا ہی انسان کسی بھی اعلیٰ مرتبے تک پہنچ جائے لیکن کسی بھی حالت میں اپنی شان بنانے کی کوشش نہ کرے. یہ شان و شوکت بنانا, یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا, یہ انسان کے لیے بڑا زبردست فتنہ ہے. آخر وقت میں بھی فاروق اعظم نے چاہا کہ میں مٹی میں ملے ہوئے چہرے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تاکہ بندگی اور عبدیت کا مظاہرہ. تو توازو کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ انسان شان بنانے سے گریز کرے, کسی بھی حالت شان نہ بنے. پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں کہ آدمی کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی راحت کے لیے کوئی سامان کرے, یہ بھی جائز ہے کہ آرائش کے لیے کوئی جائز آرائش کے لیے کوئی سامان کرے, یہ بھی جائز ہے. لیکن شان بنانے کے لیے, اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ظاہر کرنے کے لیے, بڑائی کی خاطر کوئی کام کرنا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی مقبول ہے. فرمایا الکبریا اور ادائی, اللہ نے فرمایا بڑائی میری جگہ ہے, جو مجھ سے اس میں جھگڑا کرے گا اس کو میں پھاڑ کر ڈال دوں گا. تو یہ بڑی خطرناک شان بنانی. ارے شان تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے وہاں پر دکھا دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ ہے اصل میں شان مومن, اگر اپنا بندہ کہہ کے پکار لیں اور کہہ دیں کہ آؤ, وہ ہے شان بندے کی. باقی ان دنیا کے اندر کیا شان اور کیا شوکت, شان شوکت. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاصیت ایسی رکھی ہے کہ جو شخص اپنے اللہ کی خاطر بندگی کو, تواضع کو اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلوں کے اندر عظمت اور حیبت پیدا کرتا ہے. یہی فاروق اعظم ہے, آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت ہے, اور درخت کے نیچے پتھر سر کے نیچے رکھ کر اور سو رہے ہیں جنگل کے اندر. نہ کوئی باڈی گارڈ ہے, نہ کوئی بستر ہے, نہ کوئی شان و شوکت کا سامان ہے, سو رہے ہیں اور پسینہ بہ رہا ہے. اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام سن کر قیصر و کسرا تھررا رہے ہیں, جس کے نام سے دلدل آ رہا ہے قیصر و کسرا کے ایوانوں کے اندر, اور اس حالت میں سو بعض حضرات کا نے فرمایا کہ جب امیر المومنین تھے جس حالت میں, اس وقت میں دیکھا ایک دن خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے, تو فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے لباس پر شمار کیے تو 12 پیوند تھے, 12 پیوند لگے ہوئے تھے امیر المومنین آدھی سے زیادہ دنیا کے حکمران کے اوپر. تو شان بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ناپسند. بعض جگہ ضرورت کے تحت کوئی اسباب کے اختیار کرنے کی اجازت دے دی شریعت نے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہ ہے کہ انسان اپنی بندگی کا اور عاجزی کا مظاہرہ کرنے والا ہو, یہ شان شوکت بنانے والا نہ ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے بہت سی حدیثیں ان کے حوالے سے پڑھی ہے اسی مجلس کے اندر, یہ ساری عمر قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنا وقت گزرا تو روایت حدیث کے اندر حدیث میں یاد کرنے میں لگایا, تو صوفی قسم کے آدمی تھے جیسے آج کل مولوی قسم کے آدمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اور دنیا کے کام دھندے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی, اپنا پڑھنے لکھنے میں لگے رہے. تو اسی حالت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا, غالباً مروان کا زمانہ تھا, تو انہوں نے بحرین کا گورنر بنا دیا, بحرین کا حاکم. اب چونکہ امیر کا حکم تھا لہذا بن گئے, لیکن طبیعت تو وہی تھی ملا قسم کی, تو بحرین کے گورنر بن گئے, امیر بن گئے. امیر بننے کے بعد کچھ حکم جاری کیا ہوں گے, کچھ کیا ہوگا, تو کچھ دل میں خیال آیا ہوگا کہ میں بھی ہو گیا ہوں امیر حاکم. تو اس کا علاج یہ کیا کہ باہر نکلے, اور باہر نکل کر لکڑیوں کا گٹھر سر پہ اٹھایا, لکڑیوں کا گٹھر اٹھایا بیچنے کے لیے, اور این بیج بازار میں سے جہاں سے سارے لوگ گزرتے تھے اس میں سے لکڑیوں کا گٹھر اٹھا کے وہاں سے گزر رہے ہیں. اور صرف گزرنا ہی نہیں, اعلان بھی کرتے جا رہے ہیں, ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, تاکہ جس نے نہیں بھی دیکھا ہو وہ بھی دیکھ لے کہ یہ اس حالت میں جا رہے ہیں. یہ کیا ہے, علاج ہو رہا ہے اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امارت اور اس منصب کی وجہ سے دل میں عجب اور تکبر پیدا ہو جائے, علاج ہو رہا ہے تاکہ کوئی شان پیدا ہو. تو بھائی یہ ہمارے سارے ان بزرگوں کا حال ہے, شان بنانا یہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت مبغوض ہے. اس کے مقابلے میں ابدیت, انکسار, توازو, عاجزی, فنائیت یہ ہے مطلوب. اسی لیے حضرت فاروق اعظم آخر وقت میں چاہتے ہیں کہ میں اتنا بھی اونچا نہ ہوں, میرا ہو میرا سر کہ اپنے بیٹے کے آغوش کے اوپر میری جان نکلے زمین سے لگ. اب ایک طرف دیکھو وہ قصہ سنا ہوگا آپ نے کہ ابو جہل قتل ہو رہا ہے, گردن کاٹ رہے ہیں اس کی, تو کہتے ہیں کہ میری گردن جو ہے وہ ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ جب گردنیں رکھی جائے تو میری گردن اونچی نظر آئے. مرتے مرتے بھی یہ خیال نہیں جا رہا دل سے کہ میری گردن اونچی نظر آئے. اور یہ ساتھ سے اللہ تعالیٰ نے توبہ نصیب فرمائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس لیے فرماتے ہیں. دوسرا حکم یہ دیا کہ مجھے جب میرا انتقال ہو جائے تو جلدی پہنچا دو مجھے قبر پر. اور وجہ وہی بیان فرمائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مضمون ہے. آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلدی سے جلدی قبر میں دفن کرنے کی کوشش کرو, تاکہ فرمایا کہ اگر وہ اچھا آدمی ہے تو بھائی اس کو اپنی منزل تک پہنچانے میں کیوں دیر کرتے ہو, جلدی پہنچ جائے. اور اگر برا آدمی تھا تو فرمایا فلا یبعد الا اہل النار, تو اپنے آپ سے دوزخ والوں کو جلدی سے جلدی دور کرو تو بہتر, جلدی پہنچا. وہی وجہ فاروق اعظم نے بیان کر. اس معاملے میں ہمارے ماحول کے اندر بڑی غفلت اور زیادتی ہو رہی ہے. یہ حدیث کا صریح حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتقال کے بعد جلدی سے جلدی تلقین کی کوشش کرو. لوگ اس میں بڑی غفلت آج کل ہم لوگ کرنے لگے ہیں کہ بہت دیر کر دیتے ہیں, بعض اوقات ایک دن سے بھی زیادہ کا وقت گزر جاتا ہے تدفین کے اندر. یہ بہت غلط بات ہے, سنت کے خلاف ہے. جتنا جلدی ہو سکے اس کو تدفین کرنے کی فکر چاہیے. آگے روایت نقل کی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ذرا لمبی روایت ہے, خلاصہ کر دیتا ہوں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اور یہ اس سیاق میں آئی ہے کہ کہیں ذکر تھا اس بات کا کہ موت سے بڑا ڈر لگتا ہے لوگ, موت سے ڈرنے کا ذکر تھا, اور یہ تذکرہ تھا کہ موت سے گھبراہٹ ہوتی. تو اس کے جواب میں ایک بزرگ نے یہ بیان فرمایا کہ بھائی موت سے اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں, اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کو ایک مومن کے لیے بہت اچھی چیز بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے سفر خاتمہ عطا فرمائے تو مومن کے لیے موت بہت اچھی چیز, یہ اتنے گھبرانے کی بات نہیں, اتنے گھبرانے کی چیز نہیں, بلکہ اچھی چیز ہے ایک مومن کے لیے. اور ایک حدیث میں بیچ میں یاد آ گئی حدیث میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچے کا نکل کر دنیا میں آ جانا. کہ جب تک ماں کے پیٹ میں ہے تو ظلمت میں ہے, تاریکی میں ہے, گندا ماحول ہے, گندی غذا ہے, اس میں جی رہا ہے, لیکن بیچارے کو پتہ نہیں ہے کہ اس چھوٹے سے دائرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے. وہ اپنی ساری کائنات اسی کو سمجھتا ہے. تو لیکن جب اگر اس سے کوئی کہے کہ بھائی تو تجھے یہاں سے نکالتے ہیں تو وہ گھبرائے گا کہ بھائی یہ تو میری کائنات ہے, میری دنیا ہے, میرا وطن ہے, میرا گھر ہے, اس سے کیوں مجھے نکال رہے ہو؟ گھبرائے گا. لیکن جب ایک مرتبہ نکل گیا تو نکلنے کے بعد پتہ لگے گا کہ وہ گھر تو کچھ بھی نہیں تھا اور اصل میں تو کائنات اور دنیا یہ ہے جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے ایک ظریفانہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان جو ہے جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ ہی کو اپنا وطن اصلی سمجھتا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا وطن ہے. چنانچہ جب وہاں سے نکلتا ہے تو ترک وطن کے صدمے میں روتا ہوا آتا ہے. کہ ترک وطن کے صدمے میں شہزادے روتے ہوئے تشریف لاتے ہیں کہ مجھے ایسی میرے وطن سے نکال دیا. بچا آ گئے تو اب دیکھو اب بڑے طرح کے یہ کیا دنیا ہے, وہ تو پتہ نہیں میں نے کتنے ایک چھوٹے سے تنگ اور تاریخ جگہ کو اپنی دنیا سمجھ رکھا تھا, اپنا وطن سمجھ رکھا تھا. اصل دنیا تو یہ, وہ تو بڑی گندی جگہ تھی, بڑی تنگ جگہ تھی, بڑی تاریخ جگہ تھی. باہر آنے کے بعد کوئی اس سے کہا کہ اچھا بھائی تمہیں لے جاتے ہیں تمہیں, پھر وہی تمہارے وطن اصلی. تو کوئی واپس جانے کو تیار نہیں ہو. اس واسطے کہ یہ دنیا اب آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پتا لگی کہ یہ کتنی زبردست چیز تھی اس کے مقابلے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت کی مثال بھی اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا تھا اور باہر نکلنے کو طبیعت نہیں چاہ رہی تھی, باہر نکلے تو واپس جانے کو طبیعت نہیں چاہتی. تو جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں جا کے پتا چلے گا کہ یہ دنیا جو کچھ تھی یہ تو درحقیقت بڑی تنگ اور تاریک جگہ تھی اور اصل دنیا تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اب عطا کر. بلکہ حقیقت میں دیکھو تو یہ محض تشبیہ ہے اور جو آخرت کو دنیا سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو دنیا کو ماں کے پیٹ سے ہے. اس لیے کہ ماں کا پیٹ بھی محدود اور متناہی اور دنیا بھی محدود اور متناہی اور آخرت جو ہے وہ دنیا کے مقابلے میں غیر متناہی, لہذا کوئی نسبت نہیں. میں سمجھانے کے لیے فرما دیا کہ یہ ایسا. لہذا جب یہاں سے نکلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہی حضرت مفتی صاحب کے بقول ایمان کے ساتھ بچا بچا کر لے جائے تو پھر پتا چلے گا کہ یہ آخرت کی جو دنیا اب آئی ہے حقیقت میں تو ہمارا وطن اصلی یہ تھا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مومن کو ملائکہ فرشتے لے کر جائیں گے عالم برزخ میں تو ایک مرحلے پر فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ بھائی اگر تمہیں افسوس ہو رہا ہو اپنے گھر بار کو چھوڑنے کا, اہل عیال کو چھوڑنے کا افسوس ہو رہا ہو تو واپس لے جائیں تمہیں اسی دنیا میں جہاں سے آ رہے ہو. تو جواب میں وہ یہ کہے گا کہ اتعیدنی الی دار ہموم و احزان, کیا تم مجھے غم اور تشویش کی دنیا میں دوبارہ واپس لے جانا چاہتے ہو؟ وہ دنیا جس سے میں آ رہا ہوں وہ تو حقیقت میں ہموم و احزان کی دنیا تھی, تشویش کی, فکر کی, غم کی, صدمے کی دنیا تھی. اب تو اب نظر آئی یہ کھلی فضا, تو اب میں واپس جانا نہیں چاہتا. تو مومن کے لیے موت فرمایا کہ اتنے گھبرانے کی چیز نہیں. فرمایا دنیا سجن المومن و جنت الکافر, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. اگر حقیقت آدمی کو پتہ لگ جائے تو قید خانہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لو کانت دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى منها قاطرا شربا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس دنیا کا ایک گھونٹ بھی پینے کو نہ دیا جاتا. لیکن چونکہ بے حقیقت چیز ہے اس واسطے دے رکھی ہے, نافرمانوں کو بھی دے رکھی ہے, کافروں کو بھی دے رکھی ہے, فاسقوں کو بھی دے رکھی ہے, سب کو دے رکھی ہے. تو اس لیے یہ سیاق تھا اس گفتگو کا. تو اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے ساتھ تو معاملہ ایسا فرماتے ہیں کہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ استقبال ہوتا ہے عالم آخرت میں. استقبال ہوتا ہے. کیسے استقبال ہوتا ہے؟ کہ فرشتوں کی ایک جماعت وہ خوشبوؤں کے خوشبوؤں میں بسے ہوئے کپڑے لے کر آتی ہے اور ملک الموت نے ادھر روح قبض کی, اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا جاتا کہ فوراً اس کی روح کو وہ ملائکہ رحمت ان کپڑوں کے اندر لے لیتے ہیں, خوشبو میں بسے ہوئے کپڑوں کے اندر لے لیتے ہیں. اور جب اوپر جاتے ہیں, یہاں تو فرشتوں نے استقبال کیا, اور آگے جانے کے بعد جو اپنے گزرے ہوئے عزیز رشتے دار ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہوتا, وہ پہلے سے انتظار میں اشتیاق میں ہوتے ہیں. ان کو اطلاع ہوتی ہے کہ میں ہمارا فلاں عزیز آنے والا ہے, وہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور گھیر کر وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل کر میل ملاقات کر کے آپس میں بے حد خوش ہوتے ہیں, اور خوشی نہیں ہوتے بلکہ اس سے حالات دریافت کرتے ہیں, بھائی دنیا میں فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے, جو تمہارے جو عزیز و شدار ہیں ان سب کے بارے میں حالات معلوم کرتے ہیں, تفصیلات معلوم کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. اوسی میں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہمارا فلاں عزیز تھا, فلاں دوست تھا, اس کا کیا حال ہے؟ تو وہ جانے والا, نیا جانے والا بتاتا ہے کہ بھائی وہ تو مجھ سے بہت پہلے انتقال ہو چکا اس کا. تو وہ جواب میں کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, اس کا اگر انتقال ہو چکا تو اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقال ہونے کے باوجود ہم سے نہیں ملا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ بچائے جہنم میں چلا گیا, اور ہم سے ورنہ تو اگر جنتی ہوتا تو ہم سے ضرور ملتا, اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا. تو ملاقاتیں ہوتی ہیں آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ انس ہوتا ہے, اور دنیا یعنی آخرت کے اندر عالم برزخ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نعمتیں عطا فرماتے ہیں ان ارواح کو کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں, تصور ہم نہیں کر سکتے. جن باتیں احادیث میں بتا دی گئی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں کہ مرنے کے بعد یہ عالم پیش آتا ہے کہ ارواح جو ہوتی ہے انسان کی, وہ مومن کی اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب فرمائے تو علیین کے اندر جاتی ہیں, اور بہت سی ارواح کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جہاں چاہیں جائیں, اور ان کو دنیا کے حالات کا اللہ تبارک و تعالیٰ معلومات بھی عطا فرماتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. بعض اوقات یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرما دیا جاتا ہے, اور یہاں تک کہ یہ بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے عزیز رشتے دار اور اپنے جو دوست احباب ہیں دنیا میں جو رہ گئے ہیں ان کے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں, ان کے اعمال کہ وہ دنیا میں کیسے عمل کر رہے ہیں وہ بھی ان کے اوپر پیش ہوتے ہیں. اگر اچھے عمل ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں, اگر برے عمل ہوتے ہیں تو وہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور اس برے عمل سے بچ جائے. تو یہ عالم ہوتا ہے. تو اس میں کوئی بھی اللہ کا بندہ وہاں جانے کے بعد پھر کوئی واپس آنے کی فکر نہیں کرتا, اس واسطے کہ وہ دنیا ہی ایسی ہے. جیسے کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے کے بعد بچہ واپس نہیں جانے کی خواہش کرتا, اسی طرح وہاں پر پہنچنے کے بعد نہیں کرتا. تو مومن کے لیے موت کوئی اتنی گھبرانے کی بات نہیں, بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان عطا فرمائے اور عمل صالح عطا فرمائے. تو پھر موت جو ہے یہ تو درحقیقت وطن پہنچنے کا پیغام ہے, وطن پہنچنے کا پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومن کے لیے ایسی چیز رکھی. اللہ, اور کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم برزخ کے اندر پہنچایا, اور پہنچانے کے بعد خواب کے ذریعے اپنے رشتے داروں کو پیغام پہنچانے کا بھی موقع عطا فرمایا. سچے سچے پیغام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچوا دیتے. غرض یہ کہ عالم برزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں مومن کے اوپر. ایک شبہ ہو سکتا ہے جس کا جواب دیا ہے کسی ایسی کتاب کے اندر, کہ شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو بھائی یہ تو بڑی آپ بات عجیب کہہ رہے ہیں کہ صاحب موت جو ہے وہ تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن جب موت آتی ہے اور جان کنی کا عالم ہوتا ہے الیاذ باللہ, اور اس وقت جو شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو کون برداشت کرے اور اس کی وجہ سے کون اس کا استقبال کرے, تو اس کا جواب میں فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نزع کے وقت میں بعض اوقات کسی کے اوپر بہت سخت تکلیف ہوتی ہے, مومن کے اوپر بھی ہوتی ہے, سخت تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن وہ ساری تکلیفیں وہ ظاہر میں نظر آ رہی ہیں دیکھنے والے کو, لیکن ایک مومن کی روح جس وقت میں نکلتی ہے تو حدیث میں اس کی صراحت ہے کہ اس طرح نکلتی ہے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے, آٹے میں سے جیسے بال نکال لیا جاتا ہے, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح نکال لیا جاتا ہے جیسے مسکیزے میں سے پانی کا قطرہ نیچے سے نیچے ٹپکا دیا گیا, اس طرح نکال دیا جاتا ہے. تو حقیقت میں روح کے نظر کی تکلیف نہیں ہوتی, بیماری کی تکلیف ضرور ہوتی, لیکن روح کے نکالنے کی تکلیف مومن کو عام طور سے نہیں ہوتی, اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کروانا. دوسرا اشکال بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صاحب چلو برزخ کے اندر نعمتیں تو ہیں, لیکن ہمارے بیوی ہمارے بچے جو یہاں پر رہ گئے ان سے اتنی طویل جدائی کہ قیامت تک جب تک قیامت قائم ہو اور حشر کا سما ہو اس وقت تک ان سے تو جدائی ہو گئی. تو جواب دیا کہ اگرچہ یہ برزخ کا عالم یعنی قیامت تک کا عالم ہمارے لحاظ سے بہت لمبا نظر آتا ہے, کیونکہ صدیاں پتہ نہیں خدا ہیں صدیاں ہیں ہزار سال ہیں کتنے سال ہیں, لیکن جو اللہ کا بندہ اس عالم برزخ کے اندر پہنچ جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کو سمیٹ دیتے ہیں, اور اس کے لیے بڑی بڑی مدت وہ تھوڑی دیر کے اندر گزر جاتی ہے. یہ اللہ تبارک زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے, وقت بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے. حضرت مولانا ہمارے سید الطائف حضرت مولانا قاسم صاحب نواز پیرا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وقت جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف لمبائی لمبائی ہوتی ہے, حالانکہ حقیقت میں وقت کا طول بھی ہے وقت کا عرض بھی ہے, اور بعض اوقات بہت سے کام اس عرض کے اندر انجام پاتے ہیں طول میں انجام نہیں پاتے. اس وقت دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ذرا سا ایک لمحے کے اندر اتنا بڑا کام ہو گیا, اور حقیقت میں وہ ایک لمحہ بہت بڑے زمانے کو محیط ہوتا ہے. تو یہ حشر, یہ جو حشر سے پہلے برزخ کا عالم ہے یہ بظاہر تو بہت لمبا ہے, لیکن جب ایک مومن وہاں پر پہنچے گا تو یہ سارا عالم بہت جلدی گزر جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت جلدی گزار دیں گے, اس سے کوئی تکلیف انسان کو نہیں پہنچے گا. اس واسطے موت سے گھبرانے کی بات نہیں, بلکہ موت جب تک نہیں آتی جب تک نہیں آئی اس وقت تک موت کو مانگو نہیں اللہ تعالیٰ سے. کیوں نہ مانگو؟ اس واسطے کہ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہلت عطا فرما رکھی ہے وہ مہلت بڑی نعمت ہے, کیا پتا کہ جو باقی مادہ مہلت ہے اس میں کوئی ایسا عمل کرنے کی توفیق ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے. اس واسطے منع کیا کہ موت کی تمنا نہ کرو, خاص طور سے دنیاوی تکلیفوں کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا, موت کی تمنا نہ کرو, لیکن جب آئے تو اس کا استقبال کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پہنچ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا رہے ہو. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ, جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. تو حدیث میں پھر اس کا مطلب بھی بیان فرما دیا کہ ایک مومن کو یہ چاہیے کہ جب کبھی اس قسم کی گھبراہٹ پیدا ہو تو وہ موت کے بعد کی نعمتیں اور بشارتوں کا تصور کر لیا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ مومن کے لیے رکھا ہوا ہے. بلکہ یہ بات مفید ہے کہ آدمی اس کو اپنے معمولات میں شامل کرے. اسی لیے بزرگ ایک مراقبہ بتاتے ہیں, مراقبہ موت, کہ کبھی کبھی آدمی ذرا سا سوچا کرے کہ مرنے کے بعد کیا عالم پیش آنے والا ہے, کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں, جنت اور جہنم کا تصور کرے تو وہ اس سے انسان کو اپنی اصلاح میں مدد ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ان ارشادات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین, یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دار الارشاد کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دار الارشاد اردو بازار کراچی پاکستان, ای میل ishaq@dgcom.net.pk, فون نمبر 0300-22.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, قال الله تعالى: لا ينجو مني عبدي إلا بأداء ما افترضت عليه, وما يبرح عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, وما تقرب إلي بشيء أفضل من النصيحة, فإذا فعل ذلك كنت قلبه الذي يعقل به, ولسانه الذي ينطق به, وبصره الذي يبصر به, أجبته إذا دعاني, وأعطيته إذا سألني, وأغفر له إذا استغفرني. یہ ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے, اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تبارک و تعالی کی نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا. اللہ تعالی کا ایک کلام تو قرآن مجید میں ہے, محفوظ ہے, پورا کا پورا قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے. اس کا ایک ایک لفظ اللہ جل جلالہ کا کلام کا حصہ ہے, اور وہ پڑھا جاتا ہے, تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم کی, نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن وحی کا ایک حصہ وہ ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا, لیکن اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنا. اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ بھی ہے لیکن قرآن کا حصہ نہیں بنایا گیا. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات نقل فرمائی جو چند جملوں پر مشتمل ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں, پھر اللہ کی توفیق سے اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ینجو منی عبدی الا بأداء ما افترضت علیہ, میرا بندہ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا اور میرے قہر سے, میرے عذاب سے, میرے غصے سے نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ کام انجام نہ دے جو میں نے اس کے ذمے فرض کی. میرا بندہ مجھ سے بچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ ادا نہ کرے وہ کام جو میں نے اس کے ذمے فرض کی. ایک جملہ تو یہ. دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ وما یبرح عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احب. میرا بندہ بعض اوقات میرا قرب چاہتا ہے اور میرے ساتھ تقرب حاصل کرنا کرتا ہے نوافل کے ذریعے, یعنی ان اعمال کے ذریعے جو اگرچہ فرض تو نہیں کیے گئے لیکن میں نے ان کو نفل قرار دیا ہے, مستحب قرار دیا ہے, قابل اجر و ثواب قرار دیا ہے. تو میرا جو بندہ, بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو نوافل کے ذریعے نفلی اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں حتی احب, یہاں تک کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اس نوافل کے قرب کے ذریعے میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور بیچ میں ایک جملہ متردہ کے طور پر ارشاد فرمایا کہ وما تقرب الی بشیء افضل من النفل, کہ جتنے بھی نفلی اعمال ہیں جن کے ذریعے میرا قرب حاصل ہوتا ہے ان سب اعمال میں سب سے افضل عمل جس سے میرا قرب سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے نصیحت, یعنی خیر خواہ. اس کے ذریعے جتنا انسان نصیحت زیادہ کرے گا اتنا ہی میرا قرب زیادہ حاصل ہوگا. تشریح ابھی عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر ایک عجیب خوشخبری عطا فرمائی ایسے بندے کو جو کثرت کے ساتھ نفلی اعمال کرتا ہے, اس کو یہ خوشخبری دی کہ فیضا بار گالی, جب میرا کوئی بندہ یہ کرتا ہے کہ نفلی اعمال کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کن تو کل بہل لگی یا کلو بھی, میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے. وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ, اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ بولتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. یعنی جو کچھ کام کر رہا ہوتا ہے, دل میں کچھ سوچ رہا ہو, زبان سے کچھ بول رہا ہو, کسی چیز کو دیکھ رہا ہو, وہ سارے کام گویا سے میں کر رہا ہوں, میں کرتا ہوں. اجبتہ اذا دعانی, ایسا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور اعطیتہ اذا سألنی, اور جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں. وَأَغْفِرُ لَهُ اِذَا اسْتَغْفَرَنِي, اور جب کبھی مجھ سے مغفرت مانگتا ہے تو میں اس کی مغفرت کرتا ہوں. یہ ہے حدیث قدسی کا ترجمہ. یہ حدیث کئی اجزاء پر مشتمل ہے. پہلے تو جملہ یہ ارشاد فرما دیا کہ میرا بندہ مجھ سے اس وقت تک بچ نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ جو کچھ میں نے فرض کیا ہے اس کو ادا نہ کرے. تو بتایا دیا کہ فرائض اور واجبات جتنے بھی ہیں انہیں تو ہر حال میں بجا لانا ہی ہے, ان سے چھٹکارا نہیں, ان سے ان کی معافی کی کوئی شکل نہیں. جو فرائض میں نے عائد کر دیے, خود میں نے ہی چھوٹ جہاں دے دی سو دے دی, سفر کی حالت میں کہہ دیا بھائی نماز پوری نہ پڑھو آدھی پڑھ لو, بیماری میں کہہ دیا کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھی جاتی بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, لیکن معافی نہیں. اگر قضا ہو گئی کسی وجہ سے تو پھر ادا کرنی ہے, معافی نہیں. تو جتنے بھی فرائض ہیں واجبات ہیں وہ تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں. کوئی آدمی مجھ سے بغیر فرائض کو کچھ ادائیگی کے نجات نہیں پا سکتا. یعنی قانون یہ ہے کہ جو شخص فرائض کو چھوڑے گا تو عذاب کا ضرور سامنا کرنا پڑے گا. اعوذ باللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے, حفاظت فرمائے. تو فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے, ان سے تو کسی حال بھی بچت نہیں. البتہ آگے جو فضیلت بیان فرمائی وہ نوافل کی فرمائی, کہ فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے فارغ نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ بس ہم نے فرائض اور واجبات ادا کر دی اور چھٹی, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قرب حاصل کرنا ہے, تقرب حاصل کرنا ہے, تو پھر نفلی اعمال بھی کرنے ہوں. اور جتنا جتنا نفلی اعمال کرو گے اتنے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. اور فرماتے ہیں یہاں تک کہ میں تم سے محبت کرنے لگوں. حتیٰ ہو سکتا ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ نوافل جو ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوافل کو اور نفلی اعمال کو ہمارے آپ کے ذمے فرض واجب تو کیا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر نفلی عمل کو چھوڑ دیا تو پکڑ ہو آخرت میں اور گناہ ملے کہ بھائی نفلی عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو ہمارے ذمے فرض واجب نہیں کیا. لیکن یہ نفلی اعمال ہیں بڑی عجیب و غریب چیز. یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے, تعلق مع اللہ کو مستحکم کرنے کے لیے یہ نفلی اعمال بے نظیر چیز ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو بتایا. اور ایک مسلمان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور طاعت میں صرف فرائض واجبات اور اتباع کرنے کے بجائے نفلی اعمال میں بھی زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش. میرے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سرہ و لبارہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ جو فرائض اور واجبات ہیں یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا حق ہے جو فرائض و واجبات انسان ادا کرے. اور یہ جو نوافل اور مستحبات ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ نوافل انجام دے. عظمت اور جلال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا تو ان کی عظمت کا حق یہ ہے کہ اس حکم کی تعمیل کی جائے, کچھ ہو جائے لیکن آدمی کو فریضہ ادا کرے. اور محبت کا حق یہ ہے کہ انسان اس سے کچھ زیادہ کرے اور محبت سے وہ کام کرے جو اللہ نے اگرچہ فرض واجب نہیں کیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے. ارے دنیا کے اندر بھی سارا کام خشک قانونی تعلقات پر نہیں چلا کرتا.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, فڈل بی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.